سامعین نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. جی ہاں سامعین, عید فطر کی مناسبت سے ہم آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور اب وقت ہوا ہے ریڈیو تہران کے ایک اور پروگرام درخشاں ستارے کا, تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام درخشاں ستارے.
محترم سامعین کی خدمت میں پروگرام درخشاں ستارے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. آج کے اس پروگرام میں بھی ہم ثقت الاسلام شیخ کلینی کے بارے میں گفتگو کریں گے. ہمیں امید ہے کہ ہمارے پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین, عالم تشیع کے بزرگ علماء دین کے تعارف پر مبنی پروگرام درخشاں ستارے کی گزشتہ کڑی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ تیسری صدی ہجری کے بزرگ اور ممتاز شیعہ عالم دین جناب شیخ کلینی علیہ الرحمہ تھے, جو تشیع اور اہل سنت دونوں فرقوں کے نزدیک فتویٰ دینے میں قابل وثوق اور اعتماد سمجھے جاتے تھے, اور اسی لیے وہ ایسے پہلے مسلمان دانشور ہیں جو ثقت الاسلام کے لقب سے مشہور ہوئے. شیخ کلینی فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے اور حضرت امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے چار نائب خاص, جنہیں نواب اربا کہا جاتا ہے, کے معاصر تھے. لیکن نائبین کی سماجی پابندیوں کے باعث تشیع کی ثقافتی اور علمی ذمہ داری شیخ کلینی کے کاندھے پر تھی, جو کھلم کھلا طریقے سے شیعہ امامیہ مسلک کی ترویج اور اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کے فضائل و مناقب اور ان کی تعلیمات کی نشر و اشاعت بہتر طریقے سے کر سکتے تھے, کیونکہ انہوں نے اہل علم اور حدیث شناس گھرانے میں پرورش پائی تھی. ثقت الاسلام شیخ کلینی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد اور اپنے ماموں, جو اپنے دور کے ممتاز اور بزرگ علماء میں شمار ہوتے تھے, سے حاصل کرنے کے بعد رائے قوم کوفہ اور اس کے بعد بغداد کا سفر کیا, تاکہ قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے بحر بیکرہ میں ڈوب کر علم کے موتیوں سے بہرہ مند ہوں. شیخ کلینی اپنے دور میں دین کی مخالفت اور کجروی سے متعلق مختلف فرقوں کی کوششوں کو دیکھ رہے تھے اور اپنے دور کی صورتحال اور مشکلات کو خوب درک کر رہے تھے. لہذا انہوں نے حضرت اہل بیت معصوم علیہ السلام کے اقوال کو انحراف و تحریف سے بچانے کو ترجیح دی اور اس میدان میں اپنی پوری عمر صرف کر دی. شیخ کلینی نے اپنی بابرکت زندگی میں متعدد اور اہم کتابیں تالیف کی ہیں, جن میں الرجال, الرد علی القرامطہ, رسائل الامہ علیہم السلام, تعبیر الرویا اور اہل بیت علیہم السلام کی مدح میں ایک شعری دیوان شامل ہیں. لیکن شیخ کلینی کی سب سے اہم کتاب الکافی ہے, جو انہوں نے 20 برسوں میں تالیف کی ہے. کتاب کافی حدیث کی 4 معتبر کتابوں میں سے ایک اور شیعہ فقہ کا منبع و ماخذ شمار ہوتی ہے. کتاب کافی صرف شیخ کلینی کی ہی سب سے اعلیٰ اور اہم کتاب نہیں ہے, بلکہ حدیث میں اس سے زیادہ معتبر کوئی کتاب تالیف نہیں ہوئی ہے. یہ کتاب تقریباً 11 صدیوں سے محدثین اور فقہا اور شرعی احکام کے استنباط کے واسطے عظیم شیعہ مجتہدین کے لیے مرجع اور مستند کتاب ہے. شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے کتاب کافی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے 16,000 احادیث نقل کی ہیں. یہ کتاب 3 حصوں میں تقسیم ہے, اصول کافی, فروع کافی اور روضۃ الکافی. اصول کافی اعتقادی اور اخلاقی موضوعات پر مشتمل اور 8 حصوں میں ترتیب دی گئی ہے. مرحوم شیخ کلینی نے اصول کافی میں ابتدا میں باریک بینی اور منطقی لحاظ سے اسلامی احکام کی شناخت میں عقل کی اہمیت اور اس کے مقام و منزلت کے بارے میں متعدد روایات سے استدلال پیش کیا ہے. اس کے بعد حصول علم کی فضیلت اور آداب تعلیم کے بارے میں گفتگو کی ہے, تاکہ عقیدتی معیارات کے اثبات میں علم معرفت کی اہمیت کو واضح کیا جا سکے. ثقت الاسلام شیخ کلینی نے اہم ترین اعتقادی اصل و بنیاد توحید اور معرفت خدا کا موضوع اٹھایا ہے, اور پھر کتاب الحجہ میں نبوت اور امامت کے بارے میں حدیثیں ذکر کی ہیں۔ کتاب اصول کافی کا دوسرا حصہ تواضع، بردباری، قناعت، غیبت، دعا کی فضیلت اور آداب معاشرت جیسے اخلاقی و تربیتی مسائل سے مختص ہے۔ کتاب اصول کافی کا یہ حصہ بہت ہی دلچسپ، مختلف نوعیت کا حامل اور سب کے لیے لائق استفادہ ہے۔ کتاب کافی کا دوسرا حصہ یعنی فروع کافی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جیسے فقہی احکام و مسائل سے مختص ہے اور عام طور سے فقہا اور مجتہدین روایات سے استفادہ کرتے ہیں۔ کتاب کافی کا تیسرا حصہ روضۃ الکافی ہے جو 597 حدیثوں پر مشتمل ہے اور اس میں مختلف موضوعات من جملہ ائمہ معصومین علیہم السلام کے خطبے، خطوط، مواعظ، داستانیں اور تاریخی مضامین موجود ہیں، اور انہیں مختلف موضوعات کے سبب اس کا نام روضہ یعنی باغ یا بوستان رکھا گیا ہے۔ کتاب کافی کے مؤلف شیخ کولینی نے نواب اربعا کا بھی کچھ دور دیکھا ہے اور ان کا زمانہ اہل بیت اطہار علیہم السلام سے قریب تھا، اس لیے انہوں نے بہت کم واسطوں سے روایات نقل کی ہیں، اور بعض روایات صرف 3 واسطوں سے نقل کی گئی ہیں، اور یہ مسئلہ کتاب کافی کے لیے قابل ذکر اہمیت کا حامل ہے۔ کتاب کافی میں مختصر اور ایسے برجستہ عنوانات کے ساتھ احادیث کی جماوری کی گئی ہے کہ جس کے ہر حصے سے مضامین کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح ساری روایات من و ان نقل کی گئی ہیں، ان میں کسی طرح کے تصرف اور دخل سے کام نہیں لیا گیا ہے۔ شیخ کولینی نے اپنی کتاب کافی میں واضح اور صحیح حدیث کو پہلے باب میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد مبہم اور مجمل احادیث کو ذکر کیا ہے۔ کتاب کافی کے امتیازات میں سے یہ ہے کہ شیخ کولینی نے ہر حدیث میں سلسلہ سند کو امام معصوم تک پہنچایا ہے۔ مرحوم شیخ کولینی نے اپنی کتاب کافی میں ایسی احادیث جمع کرنے کی پوری کوشش کی ہے جو قرآن کریم کے آیات کے مخالف نہ ہوں۔ اکثر علماء تشیع کتاب کافی میں موجود تمام روایات کی صحت کے قائل ہیں، لیکن شیعہ علماء کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کتاب کافی میں بعض احادیث و روایات کے بہت زیادہ ضعیف ہونے کو قبول کرتا ہے۔ شیخ کولینی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کافی کے مقدمے میں لکھا ہے کہ وہ روایت معتبر اور صحیح ہے جو قرآن کے معیار پر پوری اترتی ہو، یعنی کتاب الہی کے مطابق ہو۔ عظیم شیعہ دانشور اور اہل تشیع کے بزرگ عالم دین علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کتاب کافی کے بارے میں لکھتے ہیں، کافی اہل تشیع کی عظیم ترین کتابوں میں شامل ہے اور ہمارے علماء نے دیگر تمام کتابوں سے زیادہ کتاب کافی سے استفادہ کیا ہے۔ ثقت الاسلام شیخ کولینی سن 328 ہجری قمری میں حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت کبریٰ کے آغاز میں 70 برس کی عمر میں بغداد میں انتقال کر گئے۔ شیخ کولینی کی قبر بغداد کے قدیم پل کے قریب واقع علاقے باب الکوفہ میں ہے اور بہت سے مسلمان وہاں فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں۔ سامعین، اس پروگرام کے اختتام میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم نے اپنے فرزند سے کہا، میرے نور نظر، ہمیشہ عالموں اور دانشوروں کی بزم میں بیٹھا کرو اور ان کی باتوں کو غور سے سنا کرو، کیونکہ خداوند کریم مردہ ضمیر کو نور علم و حکمت سے نئی زندگی عطا کر دیتا ہے، جس طرح تیز اور طوفانی بارش ناقابل کاشت بنجر اور مردہ زمین کو زندہ اور قابل کاشت بنا دیتی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
سامعین ابھی آپ پروگرام درخشاں ستارے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین ہم ایک مرتبہ پھر عید سعید فطر کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سامعین امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر کوئی کسی ایسی نشست میں بیٹھا ہے جہاں ہماری تعلیمات کو زندہ کیا جا رہا ہو، تو جس دن تمام دل مریں گے اس دن اس کا دل نہیں مرے گا۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران سے اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔ جی ہاں سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 11 فروردین، یکم شوال المکرم اور 31 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ یکم شوال المکرم کو عید الفطر منائی جاتی ہے۔ عید الفطر اسلام کی عظیم عیدوں میں سے ایک ہے۔ تمام مسلمان ایک ماہ تک روزہ رکھنے اور دوسری عبادات انجام دینے کے بعد اس دن عید مناتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان کو الوداع کہنے کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ تمام مسلمان ایک ماہ تک عبادت و بندگی کے بعد عید الفطر کی نماز میں جوغ در جوغ شرکت کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام عید الفطر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، آج کا دن نیک افراد کے لیے اجر لینے کا دن ہے اور برے لوگ اس روز نقصان میں رہتے ہیں۔ روزہ دار مردوں اور عورتوں کو جو کم ترین اجر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے آخری دن ایک فرشتہ یہ ندا دیتا ہے کہ اے بندگان خدا، تمہیں بشارت دی جاتی ہے کہ جو گناہ تم نے ماضی میں انجام دیے تھے وہ بخش دیے گئے اور باقی ماندہ عمر میں رضائے الہی کو حاصل کرو۔ ماہ شوال میں ہجرت سے 3 سال پہلے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ ثقیف کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے طائف شہر کا سفر کیا۔ اس سفر سے کچھ عرصہ قبل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامی و مددگار حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہوا اور مشرکین قریش نے حضور اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ تیز کر دیا تھا۔ اگر طائف کے لوگ مسلمان ہو جاتے تو یہ شہر مسلمانوں کے لیے ایک امن کی جگہ میں تبدیل ہو جاتا، لیکن قبیلہ ثقیف کے سرداروں نے نہ صرف خدا اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے انکار کر دیا بلکہ ان کے بھڑکانے پر بعض نادان لوگوں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت و آزار پہنچایا اور پتھر مار مار کر آپ کو زخمی کر دیا، جس کے بعد پیغمبر اسلام وہاں سے مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے۔ یکم شوال سن 201 ہجری قمری کو عباسی خلیفہ مامون نے فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے نماز عید الفطر پڑھانے کی درخواست کی۔ یکم رمضان المبارک کو جلسہ ولی عہدی منعقد ہوا تھا اور مامون کے حکم سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے نام کا سکہ تیار کیا گیا اور جمعے کے خطبے میں آپ کا نام شامل کیا گیا۔ نماز عید الفطر پڑھانے کی درخواست پر امام علیہ السلام نے فرمایا، یا تو مجھے اس امر سے معاف کر دے یا پھر میں اسی شان سے نماز عید کے لیے جاؤں گا جیسے میرے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے تھے۔ مامون نے کہا، آپ کو اختیار ہے، جس طرح چاہیں جائیں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے طلوع آفتاب کے بعد غسل کیا، کپڑے بدلے، سفید امامہ سر پر باندھا، عطر لگایا اور عصا ہاتھ میں لے کر گھر سے کثیر مجمع کے ساتھ باہر نکلے۔ آسمان کی طرف رخ کر کے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت کے ساتھ لوگوں نے بھی تکبیر کی آواز بلند کی۔ آپ کی تکبیر کے ساتھ محسوس ہوتا تھا کہ در و دیوار اور آسمان و زمین سے تکبیر کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ عالم دگرگوں ہو گیا۔ مامون نے یہ کیفیت دیکھی تو تخت حکومت خطرے میں نظر آیا اور کہلوا بھیجا کہ فرزند رسول، آپ زحمت نہ فرمائیں، گھر کی طرف واپس ہو جائیں۔ اور پھر مامون نے خود جا کر نماز پڑھائی اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام اپنے بیت الشرف واپس چلے گئے۔ یکم شوال سن 256 ہجری قمری کو تیسری صدی ہجری کے مشہور محدث محمد بن اسماعیل بخاری نے سمرقند کے گاؤں خرتنگ میں وفات پائی۔ امام بخاری نے حصول علم کے لیے دور و نزدیک کا سفر کیا۔ انہوں نے 16 برس کے عرصے میں صحیح بخاری تالیف کی۔ اس اہم کتاب میں 600,000 احادیث میں سے 9,000 احادیث کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ان کی دوسری اہم کتابوں میں الادب المفرد، التاریخ الکبیر اور علم فقہ میں السنن کا نام لیا جا سکتا ہے۔ گیارہ فروری سن 1363 ہجری شمسی کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران ایک بیان جاری کر کے عراق کی جانب سے ایرانی افواج کے خلاف زہریلی گیس کے استعمال کی مذمت کی۔ جنگ کے دوران خیبر کارروائی میں ایرانی فوج کی بڑی کامیابی کے بعد عراق کی باسی حکومت نے اس کارروائی کے نتائج سے گھبرا کر پہلی بار زہریلی گیس کا استعمال کیا، جو کہ کیمیاوی ہتھیاروں کی ایک قسم ہے۔ اگرچہ عراق نے اس سے پہلے محدود پیمانے پر کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال کیا تھا، لیکن خیبر کارروائی میں ان کا استعمال بہت وسیع اور تباہ کن تھا۔ کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال عراقی فوج کی دفاعی کمزوری، ناامیدی اور بے بسی کی علامت تھا۔ اس کیمیاوی بمباری کے بعد ایران نے اس کی شکایت اقوام متحدہ سے کی۔ اس کے بعد اقوام متحدہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک ٹیم نے کیمیاوی بمباری سے زخمی ہونے والوں سے ملاقات کی اور سلامتی کونسل نے عراق کے اس اقدام کے رد عمل میں زہریلی گیسوں کے استعمال کی مذمت کی۔ اکتیس مارچ سن 1596 عیسوی کو فرانس کے مشہور فلسفی، ریاضی داں اور ماہر طبیعیات ڈسکارٹ پیدا ہوئے۔ وہ فلسفے اور ریاضی میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد پروفیسر بنے۔ وہ ریاضی کو ایک مکمل علم سمجھتے تھے، اس کو تمام انسانی علوم میں استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ڈسکارٹ فلسفے میں بھی ید طولہ رکھتے تھے، بعض لوگوں نے تو انہیں جدید فلسفے کا بانی بھی کہا ہے۔ انہوں نے فلسفے کے علاوہ فزکس میں بھی وسیع تحقیقات انجام دی ہیں۔ اکتیس مارچ سن 1809 کو روس کے مشہور ڈرامہ نویس اور مصنف نیکولائی گوگول یوکرین میں پیدا ہوئے۔ انہیں طنز و مزاح اور سسپنس سے بھرپور کہانیاں لکھنے میں مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے اپنی کہانیوں میں روسی عوام کی زندگی کے کئی پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے۔ گوگول نے روم کا سفر کرنے کے بعد مذہبی خطوط نامی کتاب تحریر کی۔ یہ کتاب روسی ادب کے شہپاروں میں شمار کی جاتی ہے۔ اکتیس مارچ سن 1948 کو قاہرہ سے بندرگاہ حیفہ جانے والی ریل گاڑی میں بم دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ صہیونی گروہ اسٹرین نے کیا۔ اس دھماکے میں 40 فلسطینی شہید اور 60 زخمی ہو گئے۔ اس دھماکے سے 4 دن پہلے بھی فلسطین میں صہیونیوں نے ایک ٹرین کو دھماکے سے اڑایا تھا۔ اس دھماکے میں 24 فلسطینی شہید اور 61 زخمی ہوئے تھے۔ صہیونی پبلک مقامات اور دیہاتوں پر حملے اور بسوں اور ٹرینوں میں دھماکے کر کے صہیونی ریاست کی تشکیل کا راستہ ہموار اور فلسطینیوں کو ترک وطن پر مجبور کرنا چاہتے تھے۔ اور 31 مارچ سن 1979 کو عرب لیگ کے رکن ممالک نے مصر کی رکنیت معطل کر دی، اور اکثر عرب ممالک نے قاہرہ کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کر لیے۔ یہ اقدام کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے خلاف رد عمل کے طور پر کیے گئے۔ جنوری 1978 میں مصر کے سابق صدر انور سادات نے صہیونی حکومت کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ امریکہ کی کوششوں نیز پی ایل او سمیت بعض عرب ممالک کی جانب سے اسرائیل مخالف موقف سے دستبردار ہونے کے نتیجے میں آخر کار سن 1980 کے اشرے میں عرب لیگ میں مصر کی دوبارہ واپسی کی راہ ہموار ہو گئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تاریخ اور قدیم ثقافت کے حامل ممالک میں فن تعمیر تمدن کی ایک اہم بنیاد ہوتی ہے۔ ایرانی سرزمین ہزاروں برس کے تمدن کی حامل ہے اور اس سرزمین میں فن تعمیر کے ایسے شہپارے موجود ہیں جو ہزاروں سال پرانے ہیں۔ فن تعمیر اور نئے اسلوب تخلیق کرنے میں ایرانیوں کی دلچسپی کی وجہ سے ایرانی فن تعمیر میں حیرت انگیز تنوع پایا جاتا ہے۔ بعض ماہرین آثار قدیمہ نے شوش کے اطراف اور موسیان پہاڑ سے دریافت ہونے والے پتھروں کے ستونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کے قائل ہیں کہ ایران کے قدیم فن تعمیر میں ستونوں کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ سب سے قدیم ترین ستون شمال مغربی ایران میں واقع ہیں جو ارومیہ جھیل کے جنوب میں ہیں اور حسن لو قلعے میں موجود ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں دریافت ہونے والے ٹاورز آف سائلنس میں بھی ستون موجود تھے اور یہ ستون بھی پتھروں کے ہی بنے ہوئے تھے۔ یہ ستون چھتوں کی حفاظت یا مذہبی رسوم کی انجام دہی کے لیے بنائے جاتے تھے۔ ان ستونوں کے پاس قبر نما گڑھے کھودے جاتے تھے جن سے اس زمانے کے لوگوں کے آخرت سے متعلق عقیدے کا پتہ چلتا ہے۔ مات کی حکومت کے زمانے سے ہی ایران میں ایسے عظیم قلعے تعمیر کیے گئے جن میں بیٹلمنٹ اور خفیہ راستے بھی موجود تھے، اور ایرانی فن تعمیر میں ان کا رواج مات کے زمانے میں ہی ہوا تھا۔ یہ قلعے شہر کی فصیل کے اندر ہوتے تھے اور جنگ کے زمانے یا دشمن کے حملے کے وقت بادشاہ اور ان کے درباری انہی قلعوں میں رہتے تھے۔ البتہ اس زمانے میں مذہبی عبادات کی انجام دہی کے لیے پرشکو عبادت گاہیں اور حال بھی بنائے جاتے تھے۔ ان عمارتوں کا باہر والا منظر بہت سادہ ہوتا تھا، لیکن اندر کی جانب سے دشمن کے حملے، طوفان، حتیٰ زلزلے کے مقابلے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے، اس طرح کے قلعے ایران میں 12ویں ہجری قبل تک بنائے جاتے رہے اور اب بھی ایسے قلعے ایران میں موجود ہیں۔ ایرانی فن تعمیر میں 7 اہم اسلوبوں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان میں سے 2 اسلوبوں کا تعلق ایران میں اسلام آنے سے پہلے سے ہے۔ ان کو پارسی اسلوب اور پارتی اسلوب کا نام دیا گیا ہے۔ 7 صدی قبل مسیح ایران میں وسیع سلطنت قائم تھی۔ ہخامنشی شہزادے کورش دوم نے پہلے پارس، ماد اور دوسرے ایرانی اقوام کو متحد کیا اور اس کے بعد کشور کشائی اور ایران کو آباد کرنے پر توجہ دی۔ اس نے اپنی ذاتی اور اپنی حکومت کی قدردانی کے مقصد سے بے مثال عمارتیں تعمیر کروانے کے لیے وسیع و عریض ایران سے آرکیٹیکٹوں اور ہنرمندوں کو دعوت دی۔ ہنرمندوں کو متعدد ممالک سے بلایا گیا تھا۔ ان سب نے مل کر ایسا شہپارہ بنایا کہ جس سے پارسی رنگ جھلکتا تھا، البتہ اس میں قدیم فن کی جھلک بھی نمایاں تھی۔ اس فن تعمیر میں بہترین مواد سے استفادہ کیا جاتا تھا، مثلاً تخت جمشید میں واقع پارسا محلوں کے لیے لبنان سے سدھ اور قندھار سے سندل اور ساگوان کے درخت کی لکڑی منگوائی گئی۔ اس زمانے میں زیادہ تر عمارتیں ہاتھوں سے بنائی ہوئی ایک بلند جگہ پر تعمیر کی جاتی تھیں اور یہ ایرانی فن تعمیر کا ایک خاص اسلوب تھا۔ تخت جمشید سے قبل دنیا میں بہت سی عمارتیں اور حال ایسے بنائے گئے جن میں ستون تھے، لیکن ان میں سے کسی ایک بھی عمارت یا حال میں موجود 2 ستونوں کا درمیانی فاصلہ اس عمارت کے ستونوں جیسا نہیں ہے۔ تخت جمشید کے بعد ستونوں کا فاصلہ تقریباً 5-6 میٹر تک کا ہے، جس کی اس سے پہلے تک کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ سخت پتھر اور لوہے کے استعمال کی وجہ سے ایرانی معماروں کو ان ستونوں کو 22 میٹر تک بلند لے جانے کا موقع مل جاتا۔ ہخامنشیوں کے زمانے میں عمارت کے گرد فصیل بنائی جاتی تھی، جس سے اس عمارت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جاتے تھے۔ ستونوں کے اوپر کیپٹل بنانا پارسی فن تعمیر کی ایک اور ظرافت شمار ہوتی تھی۔ اس زمانے میں عمارت کے اندر رات کے وقت روشنی کا چھت پر موجود چراغوں کے ذریعے پہنچانے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ عمارت کے آگے چند ستونوں کے ساتھ ایوان بھی بنائے جاتے تھے۔ ہخا منیچوں کے زمانے کی قدیم ترین عمارت جو اب بھی یادگار کے طور پر موجود ہے، وہ تخت جمشید سے 48 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور پاسارگاد کے نام سے معروف ہے۔ یہ محل پتھر کے بنے ہوئے ستونوں، زندان سلیمان نامی ایک برج، چند چھوٹی عمارتوں اور ڈھلان والی ایک قبر پر مشتمل ہے۔ ان عمارتوں کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، لیکن ان کو باقاعدہ نقشے کے مطابق تعمیر کیا گیا ہے۔ ان عمارتوں کا فن تعمیر اور ان میں کیا جانے والا پتھر کا کام یونانیوں کے فن تعمیر سے ملتا جلتا ہے۔ زمین پر پتھروں کا فرش بنایا گیا ہے، جبکہ دیواروں کا بالائی حصہ کہ جو چھت سے متصل ہے، اینٹوں سے بنایا گیا ہے۔ ان عمارتوں کو ٹائلوں اور پتھروں کے ساتھ چار چاند لگائے گئے ہیں، جو کہ بین النہرین، ایلام، یونان اور ایران کے فن تعمیر کا امتزاج ہے۔ البتہ داریوش نے اپنی حکومت کے آخری زمانے میں ان عمارتوں کو بہت سادہ قرار دیا اور ان کے نزدیک ایک محل تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ میخی زبان میں موجود کتبوں میں اس محل کا نام پارسا یا پارسا درج ہے، اور یہ اس ریاست کا نام تھا، لیکن بعد میں اسے پرسپولس کا نام دیا گیا۔ مختلف حادثات کے دوران یہ محل قائم و دائم رہا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اسے پتھروں سے تیار کیا گیا تھا۔ پرسپولس کو 13 ہیکٹر کے رقبے میں تعمیر کیا گیا تھا اور اس کے تین حصے تھے۔ ایک حصہ اس عمارت کا اصل احاطہ تھا، دوسرا حصہ اس سے ذرا بلندی پر واقع تھا، اور بعض عمارتیں ڈھلان میں بنائی گئی تھیں۔ لیکن اگر آپ آج اس جگہ کو دیکھنے جائیں گے تو پتھروں سے بنا ایک ڈھانچہ ہی نظر آئے گا، کیونکہ ان کے علاوہ سب کچھ نابود ہو چکا ہے۔ البتہ دیواروں کے نچلے حصوں میں کندہ باز ابھرے ہوئے نسبتاً چھوٹے چھوٹے نقوش موجود ہیں۔ ان آثار سے ہخا منیچوں کے دربار کے حالات اور ان کی شاہانہ زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ اس محل میں تقریباً 20 میٹر کے 72 ستون تھے، جن کے بالائی حصے میں حیوانات کے سروں کے نقش کندہ تھے۔ تخت جمشید کے محلوں کی دیواروں پر کندہ اہم ترین نقوش پروں والے، سینگوں والے شیروں کے تھے۔ اس کے علاوہ داریوش کے سامنے ایک صف میں کھڑے سپاہیوں کے نقوش بھی جا بجا نظر آتے ہیں۔ اس محل کی بعض دیواروں کی ضخامت 5.5 میٹر تک ہے، اور ان میں 45 ٹن کے پتھر استعمال کیے گئے ہیں۔ تخت جمشید میں سردیوں میں کمرے گرم کرنے اور ہوا کی آمد و رفت کا مناسب انتظام تھا۔ اس کے علاوہ اس محل میں پانی پہنچانے اور نکاسی کا سسٹم بھی موجود تھا۔ البتہ یہ ایک سیاسی جگہ نہیں تھی، اور بظاہر اس کو شان و شوکت کے مظاہرے اور اغیار کے دلوں میں روب پیدا کرنے کے مقصد سے بنایا گیا تھا۔ ہخا منیچوں کے زمانے میں تخت جمشید میں جشن نوروز بہت وسیع پیمانے اور سرکاری سطح پر منایا جاتا تھا۔ اس جشن میں حکومت کے ساتھ وفاداری کے اظہار کے لیے تحائف پیش کیے جاتے تھے، جن میں سے بعض کی تصاویر اس محل کی دیواروں پر کندہ ہیں۔ ڈھلان والے حصے سے آپادانہ محل تک بنائی جانے والی 2 سیڑھیوں کو انہی نقوش کے ساتھ مزین کیا گیا ہے۔ ان تحائف میں اسلحہ، شیر، لوہے کے بنے ہوئے گلدان، گھوڑے اور نفیس لباس اور کپڑے شامل ہوتے تھے۔ اسکندر مقدونی نے سن 331 قبل مسیح تخت جمشید کو آگ لگانے سے قبل حکم دیا تھا کہ اس میں موجود گناقد خزانے کو اس کے ملک یونان منتقل کر دیا جائے۔ اس میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، مختلف طرح کے قالین، فن کے شہپارے اور ہتھیار وغیرہ شامل تھے۔ اس دشت میں ابھی تک پتھروں کے ستون اور پتھروں سے بنے ہوئے خوبصورت اور ظریف مجسمے موجود ہیں کہ جو آگ اور ہوا سے بھی محفوظ رہے اور گزرتا ہوا وقت بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ یہ مجسمے ایرانیوں کے آرٹ اور فنون لطیفہ کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام ایرانی فن تعمیر، اور سامعین آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ تہران میں رہبر انقلاب اسلامی کی امامت میں نماز عید الفطر، صہیونی جرائم کی مذمت، امریکہ کے شریک جرم ہونے کا اعلان اور ایران کے خلاف جارحانہ عزائم کی بابت انتباہ۔ برے صغیر ہند و پاک میں عید الفطر، سبھی چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید الفطر کے روح پرور اجتماعات، اسلام اور مسلمین کی سربلندی کی دعائیں، صہیونی جرائم کی مذمت۔ امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کی وجہ امریکہ کی تسلط پسندی اور متکبرانہ رویہ ہے، ایرانی وزیر خارجہ۔ غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 50,300 سے تجاوز۔ اور ایران کی قومی فری اسٹائل کشتی ٹیم سونے کے 4، چاندی کا 1 اور کانسی کے 4 تمغے جیت کر 30ویں بار ایشیا کی چیمپئن بن گئی۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ آج پیر کی صبح تہران میں عید الفطر کی نماز امام خمینی عیدگاہ میں رہبر انقلاب اسلامی کی امامت نے انتہائی شان و شوکت کے ساتھ ادا کی گئی، جس میں ملک کے اعلی حکام سمیت لاکھوں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے عید الفطر کے اپنے پہلے خطبے میں رمضان المبارک کو خدا کی ایک عظیم نعمت اور خدا سے تقرب تقوی الہی کے حصول، تزکیہ نفس اور حیات معنوی کی تجدید کا ایک قیمتی موقع قرار دیا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے نماز عید الفطر کے دوسرے خطبے میں رمضان المبارک کے مہینے میں غزہ اور لبنان میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں مسلسل نسل کشی اور بچوں کے قتل عام کو ملت اسلامیہ کے لیے تلخی کا سبب قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بربریت فلسطین پر قبضہ کرنے والے جرائم پیشہ گروہ امریکہ کی مسلسل امداد و حمایت کے سائے میں کر رہے ہیں۔ آپ نے مزید فرمایا کہ مغرب والے بار بار خطے کی بہادر قوموں اور غیرت مند نوجوانوں پر نیابتی فورس ہونے کا الزام لگاتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ خطے کی واحد نیابتی طاقت کرپٹ صہیونی حکومت ہے، جو اس خطے میں جنگ بھڑکانے، نسل کشی اور دیگر ملکوں کے خلاف جارحیتیں انجام دے کر ان ملکوں کے منصوبوں اور سازشوں کی تکمیل کر رہی اور ان کو عملی جامہ پہنا رہی ہے، جنہوں نے عالمی جنگ کے بعد اس خطے میں قدم رکھا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ یہی لوگ جو اپنی تقریروں میں قوموں کے حقوق اور اپنی سرزمین کے دفاع کو دہشت گردی اور جرائم کا نام دیتے ہیں، یا تو وہ صہیونیوں کی کھلم کھلا دہشت گردانہ اور نسل کشی کی کارروائیوں سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، یا پھر ان کارروائیوں میں مدد کر رہے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ نے 2 سال سے کم عرصے میں 20,000 سے زیادہ فلسطینی بچوں کی شہادت کے بارے میں انسانی حقوق کے علم برداروں کی بے حسی کی شدید مذمت کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے خطے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستحکم مواقف کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہمارے مواقف مستحکم ہیں اور امریکہ اور صہیونی حکومت اور ہمارے درمیان دشمنی بھی ماضی ہی کی طرح برقرار ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای نے دوسرے خطبے کے اختتام پر امریکہ کے حالیہ دھمکی آمیز موقف کے بارے میں فرمایا کہ اگر بیرون ملک سے کوئی جارحیت انجام پاتی ہے تو یقیناً اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا، اور اگر دشمن پچھلے برسوں کی طرح ملک کے اندر فتنہ برپا کرنے کی سوچے گا تو ہماری قوم گزشتہ برسوں کی طرح فتنہ اور غداری کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسلامی وحدت و بصیرت سے بڑی طاقتوں کی بدمعاشی اور بلیک میلنگ کے مقابلے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آپ نے تاکید فرمائی ہے کہ اسلامی حکومتیں اس حوالے سے منصوبہ بندی کریں۔ آج پیر کو عید الفطر کی مناسبت سے ملک کے حکام اور اسلامی ملکوں کے سفیروں نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای سے ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس ملاقات میں اپنے خطاب میں فرمایا کہ فلسطین اور لبنان میں غاصب صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کے وحشیانہ جرائم کو روکنے کی مؤثر ترین راہ اسلامی حکومتوں کی ہم زبانی، ہمدلی اور وحدت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج کمزور اقوام اور حکومتوں سے بڑی طاقتوں کی بلیک میلنگ میں وسعت آ گئی ہے۔ ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلامی ممالک اٹھ کھڑے ہوں، اسلامی دنیا کا دفاع کریں اور امریکہ اور دیگر بڑی طاقتوں کو زور زبردستی اور بلیک میلنگ کی اجازت نہ دیں۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای نے فرمایا کہ اسلامی حکومتوں کی وحدت، ہمدلی اور ہم زبانی کی صورت میں دوسرے اپنے کاموں کا جائزہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس موقع پر رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب سے پہلے صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اپنے مختصر خطاب میں اسلامی ملکوں سے باہمی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر صہیونی حکومت اور دیگر دشمنان اسلام کے مقابلے میں متحد ہو جانے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اسلامی دنیا کے سبھی ملکوں کی جانب دوستی اور اخوت کا ہاتھ بڑھا رکھا ہے۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف دشمنوں کی نفسیاتی جنگ اور اس کے کمزور ہونے کے بے بنیاد پروپیگنڈے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ خدا پر بھروسہ کرنے والی مسلم اقوام کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتی۔ بر صغیر ہندو پاکستان میں بھی آج عید الفطر روایتی شان و شوکت کے ساتھ منائی گئی۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، کراچی، حیدرآباد، پشاور اور کوئٹہ سمیت پورے پاکستان میں آج پیر کو عید گاہوں، مساجد اور امام بار گاہوں میں نماز عید الفطر کے بڑے بڑے اجتماعات دیکھے گئے۔ پاکستان میں نماز عید الفطر میں مسلمانوں کی سربلندی، بالخصوص مظلوم فلسطینی عوام کی رنج و الم سے رہائی، نیز قبلہ اول مسجد الاقصی سمیت سرزمین فلسطین کی صہیونیوں کے ناجائز قبضے سے آزادی کی دعائیں کی گئیں۔ پاکستان میں اکثر شہریوں نے نماز عید الفطر ادا کرنے کے بعد قبرستانوں کا رخ کیا اور اپنے مرحومین کی قبروں پر حاضری دے کر فاتحہ خوانی کی۔ پاکستان کے صدر، وزیر اعظم، پارلیمنٹ کے اسپیکر، سینٹ کے چیئرمین اور دیگر سیاسی رہنماؤں نے عید الفطر کی مناسبت سے پیغامات جاری کر کے عوام کو مبارکباد پیش کی اور ہر میدان میں ان کی کامیابی کی آرزو کی۔ ادھر ہندوستان میں بھی مسلمانوں نے عید الفطر مذہبی جذبے اور روایتی شان و شوکت کے ساتھ منائی۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی، ممبئی، حیدرآباد، بنگلور، لکھنؤ، کولکاتہ اور پٹنہ سمیت پورے ہندوستان میں نماز عید الفطر مذہبی اور روایتی جوش و جذبے کے ساتھ ادا کی گئی۔ ہندوستان کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید الفطر کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے اور فرزندان اسلام نے ایک ماہ کے روزوں کے بعد خدا کے حضور اپنا نذرانہ پیش کیا۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کی علت کے بارے میں کہا ہے کہ درحقیقت اس اقدام کی وجہ امریکہ کی تسلط پسندی اور متکبرانہ رویہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امریکی صدر کے خط کا جواب دیے جانے کے سلسلے میں ایک صحافی کے سوال پر کہا کہ ہمارے عمانی دوستوں کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ ہمارا جوابی خط اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا ہے اور دیکھ بھی لیا گیا ہے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی آج کے مبارک دن کی برکت سے جو بھی ملک کے لیے بہتر ہوگا وہی کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اس سوال کے جواب میں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یہ مذاکرات بالواسطہ کیوں ہو رہے ہیں، کہا کہ اس کی وجہ وہ دھمکیاں ہیں جو دی جا رہی ہیں اور بالواسطہ مذاکرات کے بجائے بلا واسطہ مذاکرات کی وجہ در حقیقت امریکہ کی تسلط پسندی، دھونس دھمکی اور اس کا متکبرانہ رویہ ہے۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غاصب صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 50,357 ہو گئی ہے۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے پیر کو ایک بیان میں کہا کہ 2 دن میں 80 شہیدوں اور 305 زخمی فلسطینیوں کو غزہ کے اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ غزہ کے فیلڈ اسپتال کے ڈائریکٹر نے اس بارے میں کہا کہ شہدا میں زیادہ تر بچے اور خواتین ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 18 مارچ سے اب تک 1,000 سے زیادہ فلسطینی شہید اور 2,359 زخمی ہوئے ہیں۔ اس طرح غزہ کے خلاف 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والے اسرائیل کے جارحانہ حملوں میں اب تک 50,357 فلسطینی شہید اور 1,14,400 زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے کہا ہے کہ جارح اسرائیلی فوج نے عید الفطر کے پورے دن غزہ کے عوام کو قتل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا اور اس عید کا کوئی احترام نہیں کیا۔ تحریک حماس نے ایک بیان میں کہا کہ مہاجرین کے کیمپوں میں عید کے موقع پر بچوں کا قتل عام قابض حکومت کے فاشسٹ ہونے اور اس کے ہر طرح کے انسانی اور اخلاقی اقدار سے عاری ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ واضح رہے کہ فلسطین میں عید الفطر کے دن اتوار کو صہیونی حکومت نے 13 بچوں سمیت 33 فلسطینیوں کو شہید کر دیا تھا۔ تحریک حماس نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے عید الفطر کے دن کا احترام کیے بغیر اس دن بھی غزہ میں فلسطینی عوام پر دہشت گردانہ بمباری کا سلسلہ جاری رکھا۔ حماس نے مزید کہا کہ عید الفطر کے دن ہونے والے ان دہشت گردانہ حملوں کے نتیجے میں درجنوں افراد کی شہادت ہوئی، جن میں عید کے کپڑے پہنے ہوئے بہت سے بچے بھی شامل تھے۔ حماس نے مزید کہا کہ جو چیز صہیونی حکومت کے جنگی مجرم وزیر اعظم کو اپنے جرائم کو جاری رکھنے اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرنے کی ترغیب دیتی ہے وہ عالمی برادری کی بے حسی، کمزوری اور اس کی شرمناک خاموشی ہے۔ تحریک حماس نے دنیا کی آزاد اقوام سے مطالبہ کیا کہ وہ مظاہروں اور مختلف اقدامات کے ذریعے حکومتوں کو غزہ اور مغربی کنارے کے خلاف جارحیت کو روکنے کے لیے فوری اقدام کرنے پر مجبور کریں۔ حماس نے عالمی برادری سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ غزہ کے خلاف جارحیت روکنے اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر عمل درآمد دوبارہ شروع کرنے کے لیے اسرائیلی حکومت پر دباؤ ڈالے۔ امریکہ، کینیڈا اور یورپ کے مختلف شہروں میں ایلن مسک کے وسیع اختیارات اور حکومتی اداروں کے کارکنوں کو نوکری سے باہر نکالنے کے ان کے اقدامات کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں۔ مظاہرین نے ایلن مسک کی ٹیسلا کمپنی کی کاروں کی نمائش گاہوں اور تجارتی کمپنیوں کے سامنے احتجاجی مظاہرے کیے۔ مظاہرین کے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ اور بینر تھے جن پر لکھا ہوا تھا، مسک ہمارے پیسے لوٹ رہا ہے اور ہمارے ملک کو واپس لو۔ ایران کی قومی فری اسٹائل کشتی ٹیم سونے کے 4، چاندی کا 1 اور کانسی کے 4 تمغے جیت کر 30ویں بار ایشیا کی چیمپئن بن گئی ہے۔ اردن میں ہونے والی ایشین چیمپئن شپ کے مقابلوں کے اختتام پر ابوالفضل رحمانی نے 86 کلوگرام میں سونے کا تمغہ، امیر حسین فیروز پور نے 92 کلوگرام اور امیر رضا معصومی نے 125 کلوگرام وزن میں اور احمد محمد نژاد نے 61 کلوگرام وزن میں کانسی کا تمغہ جیتا۔ مسلسل رپورٹ کے مطابق 61 کلوگرام وزن میں نوجوان احمد محمد نژاد نے رینکنگ میچ میں شمالی کوریا کے پہلوان کے خلاف 6-1 سے کانسی کا تمغہ جیتا۔ اس سے پہلے اس مقابلے کے پہلے راؤنڈ میں پہلے مہدی یوسفی نے 79 کلوگرام میں سونے کا تمغہ، میلاد ولی زادے نے 57 کلوگرام میں سلور کا چاندی کا تمغہ، عباس ابراہیم زادے نے 65 کلوگرام میں، سینا خلیلی نے 70 کلوگرام میں اور مبین عظیمی نے 97 کلوگرام میں کانسی کا تمغہ جیتا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں، تو سماعت فرمائیں پروگرام انداز جہاں اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ عید رحمت و مسرت، عید سعید فطر، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پارا چنار امن معاہدہ۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ بالآخر 6 مہینے کی دہشت گردی، قتل و غارت گری اور پارا چنار میں انسانی بحران رونما ہونے کے بعد سر انجام صدا کے علاقے میں قبائلی معاہدین کے طویل مذاکرات کے بعد پارا چنار امن معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے میں کہا گیا ہے کہ 8 مہینے کے لیے سڑکیں کھلی جائیں گی، راستے کھول دیے جائیں گے اور باہمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے، اور یہ بھی طے پایا ہے کہ اگر کوئی بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے خلاف کوہاٹ معاہدے کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ بہرحال عید سعید فطر کی آمد کے موقع پر یہ معاہدہ خوش آئند امر سمجھا جاتا ہے۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ اس وقت ہمارا رابطہ ہے جناب شبیر ساجد صاحب سے اور اسی طرح ڈاکٹر عابد بنگش صاحب سے، دونوں اہم اور معروف شخصیات ہیں علاقے کی، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ مگر ہمارے ساتھ یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع کرم کے شہر پارا چنار کے کئی مہینے سے جاری محاصرے اور قتل و غارت گری، دہشت گردی اور انتہائی بحرانی حالات کے بعد فریقین کے مابین ایک معاہدہ ہو گیا ہے اور اس کے لیے 8 ماہ تک امن تیگا رکھ دیا گیا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق کرم میں پائیدار قیام امن کی خاطر لوئر کرم کے علاقے قلعہ عباس علمدار سادہ کے مقام پر فریقین کے عمائدین کا اہم جرگہ منعقد ہوا، اس میں ڈپٹی کمشنر سمیت سیکورٹی فورسز اور ضلعی انتظامیہ کے حکام نے شرکت کی۔ جرگے میں طویل مذاکرات کے بعد امن تیگا رکھ دیا گیا۔ واضح ہے کہ پشتو زبان میں تیگا پتھر کو کہتے ہیں۔ قدیم قبائلی روایات کے مطابق کوئی معاہدہ طے پانے کو تیگا یعنی پتھر رکھنے سے منسوب کیا جاتا ہے۔ فریقین پر ہر صورت اس معاہدے پر من و ان عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ جرگہ ذرائع کے مطابق امن تیگا 8 ماہ کے لیے رکھ دیا گیا ہے، تاہم جو بھی فریق معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف معاہدہ کوہاٹ کے تحت کاروائی کی جائے گی۔ بتایا گیا ہے کہ اس جرگے کا مقصد علاقائی امن کی بحالی تھا اور اس میں اہم فیصلے کیے گئے جن سے علاقے کے عوام کے درمیان ہم آہنگی اور تعاون کو فروغ ملے گا۔ اس معاہدے میں دونوں فریقوں نے یہ عہد کیا ہے کہ وہ علاقے میں ہونے والے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں آپس میں مشاورت اور عامی طریقے سے اس کا حل تلاش کریں گے۔ کمانڈر کے ساتھ مشاورت کی جائے گی۔ اس مشاورت کا مقصد یہ ہے کہ ریاستی ادارے اس معاہدے کی تکمیل کے لیے تعاون کریں اور علاقے میں امن کے قیام کے لیے اقدامات کریں۔ جرگے میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ حکومت اور ریاستی ادارے مل کر روڈ کو باقاعدہ طور پر کھولنا چاہیے تاکہ عوام کی مشکلات کو دور کیا جا سکے اور سفر کی سہولت فراہم کی جا سکے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس سے پہلے بھی حتیٰ ریاستی اداروں اور حکومت کی سرپرستی میں گرینڈ امن جرگہ اور کئی دیگر جرگے ہو چکے ہیں، اور حکومت نے گرینڈ امن جرگے کے بعد تو دعویٰ بھی کیا تھا کہ وہ ہر حال میں پارا چنار کے محاصرے کو ختم کرائے گی، لیکن نہ صرف یہ کہ پارا چنار محاصرہ ختم نہیں ہوا بلکہ فروری کے وسط میں تو پارا چنار کے لیے اشیاء خوراک اور دیگر بنیادی ضرورت کی اشیاء لے کر جانے والے قافلے پر معمول سیکورٹی اہلکاروں پر تکفیری دہشت گردی نے حملہ کر دیا اور پورا قافلہ لوٹ لیا اور ٹرکوں کو آگ لگا دی، جس کے بعد حالات اور کشیدہ اور پیچیدہ ہو گئے۔ ابھی 4 روز قبل بھی کچھ گاڑیاں ٹل اور ہنگو سے ضروری اشیاء لے کر پارا چنار کے لیے روانہ ہوئی تھیں، لیکن ان میں سے بیشتر کو تکفیری دہشت گردوں نے روک دیا، صرف کچھ گاڑیاں ہی پارا چنار پہنچ سکی ہیں۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ روز طے پانے والے امن معاہدے پر عمل درآمد کی کیا ضمانت ہو سکتی ہے، کیونکہ علاقے میں تکفیری دہشت گردوں نے حکومتی ریٹ کو پوری طرح چیلنج کر رکھا ہے۔
جی، اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ایم ڈبلیو ایم کے مرکزی رہنما جناب شبیر ساجی صاحب، اسی طرح ممتاز دانشور اور ماہر تعلیم ڈاکٹر عابد بنگ صاحب۔ سب سے پہلے شبیر ساجی صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں۔
السلام
علیکم۔
السلام، آپ کو محفوظ ہو جائے،
بہت شکریہ۔ اور آپ سب کو خاص طور پر پارا چنار کے باشندوں کو عید سعید فطر بہت بہت مبارک ہو۔ معاہدہ طے پا گیا ہے، ظاہر ہے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کتنا پائیدار ہے آپ کے خیال میں یہ معاہدہ؟
سب سے پہلے تو ملت مظلوم جو سے محاصرے میں ہیں، ان سب کی طرف سے میں آپ سب دوستوں کو اور پوری دنیا کے ملت تشیع کے اور خصوصاً رہبر جہان سید علی خامنائی کو ہم عیدی سعید الفطر کے موقع پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کر پروردگار ملت کو ہمیشہ کے لیے یکجا رکھے۔ یقیناً یہ معاہدہ بہت اہم ہے۔ معاہدہ کوہاٹ کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ ضلع کرم میں مقامی سطح پہ جتنی بھی علاقے ہیں ان کے لوکل سطح پہ مقامی سطح پہ معاہدے کیے جائیں گے۔ یہ خوش آئند بات ہے کہ قوم علی زئے اور وتی زئے یعنی بگن اور ملحقہ علاقے جو ہے، جو اچت ہے، مندوری ہے، جس میں مسلسل ہمارے کانوائیاں ہٹ ہو رہی تھی، جو وہاں پہ قتل ہو رہا تھا، اور علی زئے اس سے نام علی زئے ہے اور اس قوم کو بھی علی زئے کہتے ہیں۔ یہ معاہدہ قوم علی زئے اور وتی زئے کے درمیان ہوا ہے، جو کہ انہوں نے 8 مہینے کے لیے امن تیگا رکھ دیا ہے، اور یہ بہت ضروری تھا کہ یہ معاہدہ ہو جاتا، کیونکہ ہمیشہ کے لیے رستے بھی یہیں پہ ہٹ ہوتے رہے، مسافرین بھی یہیں قتل ہو گئے ہیں۔ ابھی فی الحال چونکہ یہ معاہدہ تو ہو گیا، اس پہ دستخط ہو چکے ہیں، لیکن وہ کتنا پائیدار ہوگا، کیا یہ کارآمد ہوگا، اس پہ کچھ کہنا قبل از وقت اس لیے
ساجد ہوگا صاحب اگر آپ کو یاد ہو یقیناً یاد ہوگا ساجد صاحب جو گرینڈ جرگہ ہوا تھا اور جس کی ضمانت حکومت نے لی تھی صوبائی حکومت نے لی تھی اور صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیروں نے کہا تھا کہ ہم ہر حال میں اس پر عمل درآمد کرائیں گے اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ معاہدہ سبوتاج ہوا تو یہ دو قبائل کے درمیان جو معاہدہ ہوا جن کا آپ نے نام لیا علی زئی وسیع زئی تو اس کو کتنا ہم معتبر سمجھ سکتے ہیں یہی میرا سوال ہے اور اسی سلسلے میں میں آپ سے ایک واضح جواب چاہوں گا
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ابتدا ہے یہ ابتدا ہے اور یہ اس کے یہ اس معاہدے کے بغیر معاملے کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا کیونکہ یہ والا معاہدہ ہونے کے بعد یہ جائیں گے سدا اور بلشیر کے درمیان معاہدہ ہوگا اور پھر پرچم کری اور کروائیں گے اسی طرح تریمنگل اور پیواڑ کے درمیان اسی طرح کنجل ازائے اور بل کے درمیان یہ معاہدے ہوں گے تو تب اس کو پائیدار امن کی طرف ہم جا سکتے ہیں جب تک یہ سارے معاہدات نہیں ہوتے ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس معاہدے کا علیحدہ اس معاہدے کا کوئی فائدہ ہوگا
بہت شکریہ آپ رابطے رہیے گا ہم خیال رکھیں گے آپ کے اس وقت رابطے میں ہیں ممتاز دانشور اور ماہر تعلیم ڈاکٹر عابد حسین بنگش صاحب السلام علیکم جناب
جی وعلیکم السلام
ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے کہ بہت بہتر جانتے ہیں آپ ہم لوگوں سے کہ یہ جو محاصرہ پچھلے 6 مہینے سے جاری اس میں چونکہ آپ ماہر تعلیم ہیں ممتاز دانشور ہیں اس میں طلبہ کا بڑا نقصان ہوا ہے تو طلبہ کا جو نقصان ہوا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک جان بوجھ کر ایک سازش ہو سکتی ہے کہ وہ نوجوان جو علاقے کے مستقبل کے معمار ہو سکتے ہیں اور ہیں یقینی طور پر ان کو پیچھے رکھا جا رہا ہے تعلیم سے جان بوجھ کر تو یہ جنبہ جو یہ پہلو جو ہے اس کو آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں اور کس طور پر دیکھتے ہیں
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل آپ درست فرما رہے ہیں جہاں پر علاقے کے امن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے اس میں سر فہرست وہاں کے علاقے کے لوگوں کا حکومت پہ بھروسہ اور پھر وہاں پہ ایک معزز شہری کی طرح زندگی گزارنا شہریوں کی طرح زندگی گزارنا یہ بنیادی حقوق میں شامل ہیں اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے سیکٹرز ہیں کہ جو متاثر ہوئے ان میں تعلیم صحت کاروبار روزگار زراعت یہ ساری باتیں سر فہرست آتی ہیں تعلیم کو اگر ہم دیکھیں تو پارا چنار ایک ممتاز علاقہ ہے قبائلی علاقوں میں بھی ایک ممتاز حیثیت کا حامل ہے بلکہ اگر ہم کہیں تو یہ مبالغہ نہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا کی سطح پہ اور پوری ملک کی سطح پہ اگر تعلیم کے لحاظ سے کوئی اچھے علاقے آپ گن سکتے ہیں تو ان میں پارا چنار سر فہرست آتا ہے یہاں سے فارغ و تحصیل ہونے والے لوگ یا یہاں سے تعلق رکھنے والے لوگ طلباء ملک کی یونیورسٹیز میں اہم ریسرچ کے پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں اور یہاں کے طلباء جو پارا چنار سے تعلق رکھتے ہیں وہ ملک کے مختلف اعلیٰ سطح کے اداروں میں اعلیٰ سطح پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں سائنٹسٹس ہیں پروفیسرز ہیں دفاعی امور میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو مختلف انڈسٹریز میں کام کر رہے ہیں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں تو ایک روشن چہرہ ہے ملک کے لیے پارا چنار کے لوگوں نے ہمیشہ سے تعلیمی سرگرمی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اب اگر ہم دیکھیں تو اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی 2007 سے لے کے 2011 تک جن حالات سے پارا چنار گزرا تو تعلیمی صورتحال بہت ناگفتہ بہ رہی جس میں اگر آپ دیکھیں تو جو میٹرک کے اور ایف ایس سی کے امتحانات ہیں وہ تعلیمی سال ضائع ہوئے فیول نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسکولز اٹینڈ نہ کر سکے اور اس کے علاوہ وہ تمام مواقع جن میں وہ شرکت کر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں جا سکتے تھے ریسرچ پروجیکٹس میں جا سکتے تھے یا مقابلے کے امتحانات میں شریک ہو کے نوکریوں میں جا سکتے تھے وہ راستے مسدود ہوئے اور ان کا کافی حرج ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ مقامی سطح پر سکولوں کی بندش کی وجہ سے ایک خراب قسم کی صورتحال درپیش ہے بلکہ لانگ ٹرم میں بھی اگر ہم دیکھیں تو علاقے پر اور ملک کے لیے اس کا ایک بہت بڑا نقصان جا رہا ہے کہ وہ جو ایک کیڈر ہے ہمارے پاس اسکل فل کیڈر ہے جو کہ محنت کرنے والے لوگ ہیں ان کا راستہ مسدود ہوا اور وہ ان کے مواقع ضائع ہوئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی پارا چنار میں گزشتہ کئی مہینوں سے جو راستے بند ہیں اور امن و امان کی خراب صورتحال ہے اور اس سے پہلے بھی 2007 سے 2011-12 تک یہی صورتحال جو درپیش تھی اس کی وجہ سے طلباء کا اور وہاں کی تعلیم کا بہت بڑا نقصان ہوا
جی بہت شکریہ میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں شبیر ساجد صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دھرنا جاری ہے یا ختم ہو گیا امن معاہدے کے بعد؟
جو دھرنا بیٹھا ہوا ہے, جب دھرنا بٹھا دیا گیا ہے اور روڈ کے کونے کے لیے بٹھا دیا گیا ہے, دھرنا اس وقت تک بیٹھا رہے گا جب تک روڈ محفوظ بنا کے کھول نہیں دیا جاتا ہے. اس معاہدے سے یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روڈ کھول دیا گیا ہے, اور جب تک روڈ پہ وہ حفاظتی پشت اور اس کے ساتھ جو ہے جو سرکار نے اعلان کیا تھا کہ ہم فورسز یہاں پہ تعینات کریں گے اور روڈ عام ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا, اس وقت تک دھرنا میرے خیال میں بیٹھا رہے گا. آج بھی بیٹھا ہے اور کل بھی بیٹھا رہے گا.
تو حکومت کو فورسز تعینات کرنے میں کیا تکلیف ہے آپ کے خیال میں؟
حکومت کو جو دقت ہے, جو ان کو مسائل ہے, وہ کوہاٹ امن معاہدے کے بعد جو ہے وہ میرے خیال میں پوری دنیا جانتی ہے کہ سرکار جو ہے, ریاست جو ہے وہ اس میں مخلص نہیں ہے, یا سرکار کا ریٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. یہاں پہ دو وہ ہو سکتے ہیں, یا تو سرکار جو ہے یہ جو تکفیری دہشت گرد ہے, سرکار کے اداروں کے اندر کچھ خالی بیڑی جو ہے جو بک چکے ہیں, جو دہشت گردوں کے لیے کام کرتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, وہ دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے روڈ نہیں کھول دیا جاتا ہے. یا دوسری بات یہ ہے کہ دہشت گرد, تکفیری دہشت گرد اتنے آ چکے ہیں کہ یہ بے بس ہو گئے ہیں, مقامی جو وہاں کے آبادی ہے وہ بھی بے بس ہو گئے ہیں, اسی وجہ سے وہ یہ ابھی تک انہوں نے کوئی اقدامات نہیں کیے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کل کے جو کانوائی کو روک دیا گیا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے ان ریاست کی بے بسی اور مقامی انتظامیہ, سیول اور عسکری فورسز کے جو افسران ہیں, ان سب کے بے بسی اور تعصب پہ ہم سب کو ایک وہ ہمارے لیے سوالیہ نشان یہ ہے. ہم سب اس پہ وہ ہو گئے ہیں کہ یہ صرف تکفیری دہشت گرد یہ کام نہیں کر رہے ہیں, بلکہ یہ ہے کہ اداروں کے اندر جو کالی بیڑی ہے وہ بھی یہ شرارت میں شامل ہے. میرے خیال میں اس کے علاوہ اس کا کوئی اور ریزن نہیں ہو سکتا ہے.
میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. جی ڈاکٹر عابد بنگش صاحب, سننے میں ابھی آیا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کا تعلیم سے تعلق ہے, تو میں اسی سلسلے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ 6 مہینے کے اندر, جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ 2007-08 سے 2011 تک تعلیم بہت متاثر وہاں کے بچوں, نوجوانوں کی, ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ حتی کتابیں تک وہاں پہنچنے نہیں دی جا رہی.
جی جی بالکل. گزشتہ کنوائز میں کچھ ٹرک ایسے تھے جن میں مقامی تاجروں کی دکانیں جو کہ کتابوں کی تجارت سے وابستہ ہیں, اور وہ اسکولس کو کتابیں, کاپیاں اور ان کے سلیبس سے متعلق دیگر مواد مہیا کرتے ہیں, یونیفارمز مہیا کرتے ہیں, تو وہ ٹرکس بھی چلائے گئے. اور ان میں افسوس سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ قرآن مجید کے نسخے بھی شامل تھے جن کو جلایا گیا. یہ بات اپنی جگہ پہ کہ وہ وسائل جو کہ تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہیں ان کو بھی روکا جا رہا ہے, بلکہ یہ ایک سسٹمیٹک وے میں ایک سازش, جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ ایک سازش ضرور ہے, کہ اگر آپ دیکھیں کہ ان واقعات کی کڑی جاتی ہے 4 مئی 2023 کو جب اسکول پیواڑ تری منگل کے ایک اسکول پہ حملہ ہوتا ہے اور وہاں پہ ٹیچرز کو شہید کیا جاتا ہے, بے دردی سے ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں, تو وہاں سے یہ سلسلہ جاری ہوا. تو تعلیم براہ راست تعلیم کو متاثر کرنے کے لیے ایک گھیرا تنگ کرنے کی کوشش, سسٹمیٹک کوشش کی گئی, اور اسی سے جڑی ہوئی اگر ہم دیکھیں کوششیں بھی لوگوں نے کی کہ اس چیز کو کاؤنٹر کیا جائے. تو آپ نے دیکھا کہ کچھ ٹیچرز نے, کچھ اسٹوڈنٹس نے عالمی سطح پہ مختلف اداروں کو, یونائٹڈ نیشنز کو بھی خطوط لکھے, اور ان میں سے ایک خط ایک اسکول ٹیچر کا جس کا میڈیا میں بھی تذکرہ ہو رہا ہے, ملالہ یوسفزئی کے فنڈ کو بھی, ان کے ادارے کو بھی ایک خط ارسال کیا گیا جس کا ملالہ یوسفزئی نے بھی جواب دیا. اس خط میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ بچے کب آئیں گے, لیکن فیول نہ ہونے کی وجہ سے بچے اسکول نہیں پہنچ پاتے. ان کے پاس اگر کچھ بچے پیدل آ کے پہنچ بھی جاتے تو ان کے پاس کافی نہیں ہے جس سے وہ پڑھ سکیں اور اپنا تعلیمی سال مکمل کر سکیں. تو واقعی یہ تعلیمی ضروریات,
آپ نے فیول کا ذکر کئی بار کیا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی جو کچھ کانوائے گئے ہیں اس میں فیول بھی منتقل ہوا ہے, سپلائی ہوئی ہے, وہاں پہنچا فیول یا نہیں؟
جی جو فیول پہنچا وہ اتنا کم مقدار میں, اگر آپ دیکھیں تو پارچنار کی جو ضرورت ہے آبادی کی وہاں پر اگر روزانہ 20 ٹینکرز بھی جائیں تو تب بھی ضرورت بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں گزشتہ 6-7 مہینوں میں فقط 7-8 فیول کے ٹرکس پہنچے ہیں, تو 7-8 مہینوں میں فیول کے ٹینکرز کا پہنچنا جو اب کہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر یا اون کے منہ میں زیرے کے برابر بھی نہیں ہے. لوگ ابھی بھی جہاں جہاں پر اگر تھوڑا بہت فیول پہنچا ہے تو کئی کئی کلومیٹر لمبی قطاریں گاڑیوں کی کھڑی ہوتی ہیں. اگرچہ پیٹرول پمپ کے مالکان اس چیز کو انشور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسکول کی گاڑیوں کو جو اسکول کے بچوں کو پہنچاتے ہیں ان کو اولین ترجیح دی جائے, لیکن اس کے باوجود چونکہ قلت اتنی زیادہ ہے کہ ہر کسی کو وہ فیول نہیں پہنچ پاتا.
جی بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا. شبیر ساجد صاحب, یہ کوہاٹ معاہدہ کیا ہے جو تازہ امن معاہدے میں کہا گیا کہ اگر کسی نے خلاف ورزی کی تو کوہاٹ معاہدے کے تحت اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی؟ ایک تو یہ کہ کوہاٹ معاہدہ کیا ہے, اور دوسرے کارروائی کی جائے گی, کون کارروائی کرے گا؟
معاہدہ کوہاٹ جو ہے یہ کوئی طویل اس کے بعد بیٹھک کے بعد معاہدہ کوہاٹ کے اندر طے ہوا تھا, جس میں 14 شکے ہیں. اس میں یہی ہے کہ روڈ کو محفوظ بنا دیا جائے گا, اور اس میں یہ ہے کہ اگر جو روڈ ہے اس روڈ پہ اگر کسی جگہ پہ کسی گاؤں کے قریب دہشت گرد کوئی کارروائی کرتے ہیں یا دہشت گردوں کو کوئی وہ پناہ دیتے ہیں یا دہشت گردوں کی مدد کرتے ہیں تو اس گاؤں کا آپریشن کیا جائے گا, اس گاؤں کو خالی کر دیا جائے گا, اس گاؤں کی جو ہے اس کے خلاف کارروائی کر دی جائے گی, اور اس گاؤں کے لوگ وہ ذمہ دار ہے کہ دہشت گردوں کو وہ حکومت کے حوالے کر دے, اور ساتھ اپنا علاقہ, اپنا ہم اس کو علاقائی ذمہ داری کہتے ہیں کہ علاقائی ذمہ داری ہے ان لوگوں کی کہ جہاں سے روڈ گزرتا ہے اس کے تحت جو ہے وہ ان کی امن کی ذمہ داری اس گاؤں کی ہے, اس علاقے کے لوگوں کی ہے کہ وہ دہشت گردوں پہ نظر رکھیں گے, ان کو چھوڑیں گے نہیں, اور اس کے بعد اگر وہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیے, انہوں نے نشاندہی نہیں کی کسی بھی واقعے کے بعد, تو اسی گاؤں کے خلاف آپریشن کر دیا جائے گا, اس گاؤں سے جتنا بھی اسلحہ ہے وہ بھی لے لیا جائے گا, اور جتنا نقصان ہوا ہے وہ بھی اس گاؤں سے پورا کر دیا جائے گا. اس میں یہی ایک وہ لکھا ہے ریاست کے یعنی ریاستی اداروں کی پولیس اور فوج کا ساتھ دیں گے دہشت گردی کو روکنے کے لیے, اس میں یہ لکھا گیا ہے.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. شبیر ساجد صاحب, خود پارا چنار سے ایک رپورٹ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں جن میں وہاں کے مقامی باشندوں اور شخصیات اور سماجی کارکنوں کے تاثرات ہیں, لیجیے آپ بھی ملاحظہ فرمائیے.
30 مارچ روز ہفتہ کو ایک امن تیگا, جس کو دوسرے الفاظ میں سیز فائر یا فائر بندی بھی کہا جا سکتا ہے, دو فریقین کے مابین طے پا چکی ہے. وہ فریق جو علاقہ بگن میں, جو کہ ضلع کرم کا لوور کرم کے ایریا میں آتا ہے, جہاں پر اس سے پہلے کئی کانوائز ٹارگٹ ہوئے, کل ان کی قوم اور قوم علی زئی کے بیچ میں ایک فائر بندی معاہدہ طے پایا ہے, جس کے مطابق 8 مہینے تک یہ فائر بندی ہوگی اور روڈ کے اوپر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا. اس کے حوالے سے یہاں کی عوام کیا سمجھتے ہیں اور وہ اس سے کتنے مطمئن اور پر امید نظر آتے ہیں, ہم یہاں کی عوام سے جانیں گے.
ضلع کرم کے امن کے حوالے سے جو معاہدہ بعنوان امن تیگا قرار پایا اس کے متعلق ہم کافی پر امید ہیں, اور حکام بالا سے یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو کسی بھی قیمت پر برقرار رکھا جائے, کیونکہ ایک اسلامی متدین معاشرہ کے لیے امن سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں.
جو معاہدہ ہو چکا ہے شیعہ سنی کے درمیان بعنوان امن تیگا, امید رکھتے ہیں کہ حکومت اس پر دونوں فریقوں کو پابند رکھا جائے, اور ہماری امید ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ کے مہینے میں یہ امن ہو گیا, تو لہٰذا دونوں فریقوں کو بھی چاہیے کہ امن سے رہیں. ایک حیوان بھی وہ غیر امن نہیں چاہتے ہیں, تو چیرہ سد انسان, تو ہم امن چاہتے ہیں, ہم نے بار بار کہا ہے کہ ہم پر امن لوگ ہیں, لہٰذا حکومت اس امن تیگے کو برقرار رکھے اور اس پر تاکید سے اور زور سے دونوں فریقوں کو پابند رکھا جائے.
سوسائٹی میں فریقین جب آپس میں مل بیٹھ کے کوئی عہد و پیمان کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سب کو ان چیزوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے, مثلا امن اشد ضروری ہے, اور اس حوالے سے عموماً کسی بھی سوسائٹی میں جب بد امنی ہوتی ہے تو وہ اس کا وجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کو فنڈامنٹل رائٹس سے محروم رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عوام میں بےچینی پائی جاتی ہے اور عوام بےچین ہو کر اپنے جو بنیادی حقوق ہے ان کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سوسائٹی میں بدامنی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا پھر چونکہ یہاں پہ ایک قبائلی سسٹم ہے، قبائلی نظام میں حبومن کیا ہوتا ہے کہ جرگہ وغیرہ کا نفاذ ہوتے ہیں اور جرگے کے ذریعے سے امن تیگا رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے امن معاہدہ وجود میں آتا ہے اور وہ امن معاہدہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ امن تیگا فائدہ مند ثابت ہوگا اور فریقین آپس میں مل بیٹھ کر اپنے مشکلات کو حل کرنے کے لیے امن کی امن قائم رکھیں گے۔
پاراچنار میں رہنے والے اور مختلف شعبہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام افراد کو امن تیگا، سیز فائر یا امن معاہدے کے بعد یہ امید ہے کہ یہ امن اس کے بعد جاری رہے گا، اور حکومت سے بھی وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ حکومت اس امن کو برقرار رکھنے میں اور ملک کی ابتر صورتحال کے بیچ میں امن کو برقرار رکھنے کے لیے اور امن کو ایک موقع دے گی اور مزید ناامنی اور انتشار کو روکنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ عامر رضا، پارا چنار۔
یہ تھے پارا چنار کے مقامی باشندے جو اپنے تاثرات اور نظریات کا اظہار کر رہے تھے۔ اسلامی جمہوری ایران میں بھی عید الفطر ہے، پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی۔ اس پرمسرت موقع پر ایک بار پھر ہم آپ سب کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہم سبھی لوگ پارا چنار، غزہ، یمن، لبنان کے معصوم بچوں کو خوشی کے اس موقع پر ضرور یاد رکھیں گے اور دعا کریں گے کہ ان کی مشکلات اور ان کے مسائب جلد سے جلد حل ہوں۔ جی، ایک بار پھر چلتے ہیں ڈاکٹر عابد بنگش صاحب کی خدمت میں۔ ڈاکٹر عابد صاحب، ابھی آپ نے سنا پارا چنار کے جتنے لوگوں نے ابھی اپنے خیالات کا اظہار کیا، سب کو حکومت سے توقع ہے کہ ریٹ قائم کرنے، اس معاہدے کو دیرپا بنانے، پائیدار بنانے میں وہ عملی اقدام کرے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاستی ادارے اس سلسلے میں کتنے متحرک ہوں گے، جبکہ پہلے بھی وعدہ کر چکے تھے جب گرینڈ جرگہ ہوا تھا کہ ہم ہر حال میں ریٹ کو یقینی بنائیں گے، اب کیا توقع کی جا سکتی ہے؟
جی، جیسا کہ کہتے ہیں کہ امید پہ دنیا قائم ہے، اور پارا چنار کے لوگوں کو جہاں تک میں نے دیکھا ہے اور وہاں پہ ایک زندگی جو گزری ہے، پارا چنار کے لوگ ہمیشہ آپٹیمسٹک ہیں، پازیٹیو سوچتے ہیں، مثبت سوچتے ہیں اور پروگرس سے، امن سے، ترقی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے ہمیشہ چاہتے ہیں کہ امن کو موقع دیں اور حکومت پہ اچھا خاصا بھروسہ کرتے ہیں لوگ۔ لیکن جس طرح پے در پے واقعات ہوئے اور امن معاہدوں کی دھجیاں اڑائی گئیں اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ کی ریٹ نہ ہونے کے برابر تھی، اور عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ درمیان میں سے بالکل ایسے نکل جاتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور اپنی ذمہ داری اور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرنے کی بجائے وہ فریقین کو زیادہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب ابتدا میں حالات خراب ہوئے تو بیرسٹر سے، جو کہ خیبر پختونخوا کے سپوکس پرسن ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر مقامی قبائل کچھ ہماری شرائط مان لیں جس میں مورچوں کی مسماری اور اسلحے کی حوالگی شامل ہے تو روڈ کھولنا ایک گھنٹے کا کام ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ گھنٹہ کبھی نہیں آیا، اور 7 مہینے ہونے والے ہیں کہ ابھی تک لوگ امیدوں پہ چل رہے ہیں اور اسی سہارے پہ چل رہے ہیں کہ آج روڈ کھلے گا تو کل کھلے گا، اور دیکھتے ہیں کہ ہزاروں مسافر جو پشاور میں اور دیگر اضلاع میں پھنسے ہیں وہ اپنے پیاروں کے ساتھ عید نہ منا سکے۔ اگرچہ یہ معاہدہ ہوا خوش آئند ہے اور اچھی امیدیں ہیں، لیکن ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ معاہدہ واقعا ایک مضبوط معاہدہ ہے جسے امید ماننی چاہیے، تو اس کے اگلے دن سڑک پہ روٹین کی ٹریفک بحال کیوں نہ ہو سکی؟ سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں جو ہیں وہ باقی ڈسٹرکٹس میں کھڑی ہیں، ٹل، ہنگو، دوابا اور آگے کوہاٹ پار چنار کے مقامی لوگوں کی گاڑیاں، مسافروں کی گاڑیاں کھڑی ہیں۔ امن معاہدہ ہونے کے باوجود کیوں ان کو پار چنار نہ پہنچایا جا سکا؟ تو کچھ تحفظات ضرور ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت سنجیدگی سے کام لے اور اپنے وعدوں پہ عمل کرے، اب فریقین نے تو اپنا فرض نبھا لیا کہ انہوں نے ایک امن معاہدہ کیا، اب اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس کو نافذ العمل بنانا حکومت کا کام ہے۔
بہت شکریہ شبیر ساجد صاحب. میں آپ کا ایک انٹرویو سن رہا تھا, اس میں بڑے بڑے دل دوز واقعات آپ نے بیان کیے, اور ایک واقعہ آپ نے بیان کیا تھا کہ ایک شخص پارا چنار کا رہنے والا آسٹریلیا سے 13 سال کے بعد آیا, اور وہ بیچارہ پارا چنار جانے کے لیے منتظر رہا 4 مہینے تک, کبھی کوہاٹ کبھی پشاور کبھی کوہاٹ کبھی پشاور, اور وہ جا نہیں سکا اپنے گھر والوں سے اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے, اور نتیجے میں اس کا ہارٹ فیل ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا, وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا, اور پھر اس کی لاش کسی صورت سے پارا چنار پہنچائی گئی. یہ ایک واقعہ ہے. اس طرح کی نمعلوم کتنے ایسے واقعات ہیں, نمعلوم کتنے لوگ ہیں جو اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے پارا چنار جانا چاہتے ہیں, یا پارا چنار میں کتنے میسور ایسے ہیں جو باہر نکل کر اپنے پیاروں سے ملنا چاہتے ہیں. گرینڈ جرگا ہوا, اس کے بعد بھی معاہدے ہوئے, تو اب یہ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ جو بیچارہ آسٹریلیا سے آیا تھا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا, اس جیسا کوئی واقعہ اب پیش نہیں آئے گا آگے چل کر؟
دیکھیں, یہ جو معاہدے کو ہارٹ ہوا ہے یا کل جو معاہدہ ہوا ہے, یہ تو اسی امید کے لیے کیے جا رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات نہ ہو. یہ تو آپ نے ایک واقعہ سنا ہے,
البتہ میں نے آپ کی زبانی سنا, وہ بہت ہی متاثر کن تھا, واقعی بہت ہی افسوسناک تھا.
اس وقت جو صورتحال ہے, یہ ان سے یہی توقع کی جاتی ہے اور یہی ان کی ذمہ داری ہے. دیکھیں, بنیادی حق ہے ہر شہری کا کہ اس کو اپنے گھر تک ایکسیس دیا جائے یا اپنے کام کے مقام تک ایکسیس دیا جائے اور رستے میں وہ محفوظ ہو. ابھی پرابلم یہ ہے کہ پچھلے 6 مہینے تو نہیں ہے, یہ تو جس طرح ڈاکٹر عابد صاحب نے بات کی ہے, یہ تو ہم دیکھتے ہیں 2007 میں بھی یہی صورتحال ہے, 1996 میں بھی یہی صورتحال تھا, 1987 میں بھی یہی صورتحال رہی ہے. یہ تو کئی عشروں سے یہی ظلم و ستم جاری ہے, لیکن اس وقت جو ظلم و ستم ہے, دیکھیں, ایک تو آپ نے ایک سوال کیا کہ یہ کیا امید ہے, یہ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس سے پہلے میں تھوڑا سا واضح کرنا چاہوں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ روزے گزر گئے ہیں اور اس کے بعد یہ عید الفطر کے موقع پہ, یا یہ جو لوگ گھروں کو جانا چاہتے ہیں یا وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں, وہ الگ ایک وہ ہے. ہمارے اسکول تباہ ہو گئے, ہمارے ہاسپٹلز تباہ ہو گیا, ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. دیکھیں, یہ جو مین روڈ ہے, اس پہ جب جب کاروائیاں ہٹ ہوئی ہے, اس پہ وہ گاڑیاں وہ جلا دی گئی ہیں, تو وہاں سارے روڈز بھی ختم ہو گئے. بلکہ اس سے زیادہ نفرتیں دیکھیں کہ لوگوں نے جنازوں کی بھی پتراؤ کیا اور تھوکا ہے جنازوں پہ. یہ سب جو ہے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بات یہاں تک لے کے آئے ہیں, اور یہ ان سے توقع کیا, یہ ہم تو یہ توقع رکھتے ہیں کہ اگر یہ انہوں نے کوئی اقدامات نہیں کیے, رستے نہیں بولے, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے جو وہ کہا تھا کہ یہ دھرنا کب تک ہوگا, وہ دھرنا بھی آگے بڑھے گا, وہ پھر وہی صورتحال ہوگا. آپ پورے پاکستان میں دیکھیں کہ پکیک کے اندر کیا صورتحال ہے, باقی آپ کٹمان میں دیکھیں, مردان میں ڈرون حملہ ہوتا ہے, آپ جا کے ڈیر اسماعیل خان میں دیکھیں. یہ حکومت جو ہے, جس سے وزیر اعلیٰ بھی ہے, جس شہر سے گورنر بھی ہے, جس شہر سے مولانا فضل الرحمان بھی ہے, وہ شہر بھی اس وقت وہ دہشت گردوں کے قبضے میں ہے. تو یہ اگر انہوں نے اس کو قابو نہیں کیا, یہ رستے جلدی یہ محفوظ نہیں بنائے, تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے گورنر کے پی کے اور ہمارے وزیر اعلیٰ کے پی کے اور اسی طرح جو دوسرے لوگ ہیں, ان کو پھر کے پی کے پہ حکومت کی سامان
رکھنا پڑے گا. بہت شکریہ شبیر ساجد صاحب, بہت شکریہ, ہم آپ کے شکر گزار ہیں, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب, ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے, جیسا کہ آپ نے کہا, شبیر ساجد صاحب نے بھی کہا اور دیگر جو وہاں کے مقامی باشندے ہیں, کہ ایک طرف ایک گروہ ہے جو ہٹ دھرمی پہ تلا ہوا ہے, جو دہشت گردی کر رہا ہے, جو سیکورٹی فورسز پہ حملہ کر رہا ہے, جو کنوائے پہ حملہ کر رہا ہے, جو یہ کہتا ہے کہ ہم یہ ہونے دیں گے یہ نہیں ہونے دیں گے, اور حکومت اس کے سامنے جیسا کہ بھی آپ لوگوں نے بیان کیا کہ بے بس ہے, تو اس گروہ کے پشت پر ہے کون؟ بہت سے مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکی ایجنسیاں اس کے پشت پر کھڑی ہیں. اس سلسلے میں کیا کہنا ہے آپ لوگوں کا؟
جی یہ ایک مقامی اس کو ایک مقامی مسئلے کے طور پر بالکل نہیں دیکھنا چاہیے. یہ ایک جو عالمی منظرنامے میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس کے تناظر میں اگر دیکھیں گے تو مسئلے کی جڑ تک پہنچا جا سکتا ہے. جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ پارچنار ایک اہم جغرافیائی خطہ ہے اور ایک گیٹ وے ہے افغانستان تک, اور پھر افغانستان کے بڑے اہم صوبے اس کے واقع کابل تک فقط 80 سے 100 کلومیٹر کا راستہ ہے اور پلین علاقہ ہے. جیسے آپ خیبر سے داخل ہوتے ہیں پہاڑی راستہ ہے اور کٹھن راستہ ہوتا ہے کر کے جلال اور کابل پہنچنا پڑتا ہے. اس کے برعکس پارچنار کا ایک بڑا اسموتھ اور پلین علاقہ ہے جو کہ افغانستان کے ہیڈ کوارٹر تک کیپیٹل سٹی تک رسائی دیتا ہے. تو اس خطے میں جو عالمی فورسز کی یہاں پہ جو نظریں ہیں وہ واقعی اس صورتحال کو پیچیدہ کرتی ہیں کہ
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر عابد صاحب, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ. اگلے پروگرام کے لیے ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.